أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اذن گرامی آزادانِ مظلوم سید الشہداء موضوع سخن پروردگار عالم کے برگزیدہ بندے پروردگار عالم کے چنیدہ بندے امام سجاد علیہ السلام یعنی سلسلہ امامت کی چوتھی کڑی سلسلہ عصمت کی چھٹی کڑی امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام اللهم
صل علی محمد و آل محمد
اور مؤمنین کی تربیت کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پروردگار عالم قرآن کے اندر جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے اور جس آیت کو ہم نے اپنا سرنامہ کلام بنایا ہوا ہے کہ پروردگار عالم کے ملائکہ, یہ سب قرآنی آیت کی روشنی میں اور روایت کی روشنی میں پروردگار عالم کے رسول, پروردگار عالم کے انبیاء جس کام کو انجام دیتے ہیں وہ ہے محمد اور آل محمد پر درود.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور یہی وہ کام ہے کہ جس کام کا امر اور حکم پروردگار نے قرآن کی آیت میں مومنین کو بھی کیا, صاحبان ایمان سے بھی پروردگار کا خطاب ہوا کہ تم بھی محمد اور آل محمد پر درود بھیجا کرو. سب مل کر ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
جیسا کہ انداز اور طریقہ کار کہ آپ کے سامنے ایک روایت کہ جس کے اندر محمد اور آل محمد پر درود کی فضیلت کو واضح کیا گیا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ الا اعلمک شیئا بقی اللہ یقی اللہ به حرارت جہنم، کیا میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتلاؤں؟ انسان نسخوں کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے نا، صاحب امر ہو، باقر العلوم ہو، جعفر صادق ہوں علیہ الصلاۃ والسلام، انسان ان کے در پر جائے اور نسخے لے کر آئے، ایرو غیرو کے در پر جانے کا کیا فائدہ؟ تو کیا امام فرما رہے ہیں کہ الا اعلمک، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی تعلیم دوں، شیئا یقی اللہ به نار جہنم، کہ جس کے ذریعے سے تم نار جہنم سے آزاد ہو جاؤ گے؟ راوی کہتے ہیں قلت بلا، میں نے کہا کہ جی یا ابن رسول اللہ بتلائیے. امام نے کہا کہ قل بعد الفجر، نماز فجر کے بعد. کس چیز کا نسخہ ہے یہ؟ آخرت میں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے. کیا ہے؟ قل بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد کیا کہو؟ اللہم صل علی محمد و آل محمد 100 مرہ، 100 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح ہم محمد اور آل محمد پر درود کی پڑھا کرو.
محمد و آل محمد صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یہ ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود. کتنی فضیلت ہے، کیا فضیلت ہے؟ آپ کے سامنے مختلف سلسلہ گفتگو کے اندر اس بات کو بیان کیا جا چکا، اور آنے والی تقاریر کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی طرف مزید وضاحت آئے گی. امام سجاد علیہ السلام اور مومن کی تربیت، عرض کیا کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر اگر کوئی جملہ سب سے زیادہ تکرار ہوا ہے تو وہ ہے محمد اور آل محمد پر درود، اور یہی سبب ٹھہرا کہ ہم نے سرنامہ کلام کو وہ آیت، اس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس آیت کے اندر پروردگار نے اپنے نبی پر، اپنے حبیب پر اور ان کی آل کے اعتبار سے درود کی بات کی گئی. روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے صلاۃ بطرہ، دم کٹی صلوات اور یہ تمام تذکرہ گزر چکا. پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے، اس کے عبادت کرنے والے بندے جب بھی محمد کا نام لے، جب بھی ان کی آل کا نام لے، تو جب تک دنیا میں تھے تو ان سے فیض حاصل کرتے رہے، حتمی مرتبت سے فیض حاصل کرتے رہے، ان کے اوصیاء اور جانشین سے فیض حاصل کرتے رہے. پروردگار چاہتا ہے کہ یہ ہستیاں تو چلی گئی ہیں لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں کہ رحمت للعالمین ہیں، کہ جب اس دنیا سے چلی بھی گئی ہے لیکن اگر تم ان پر درود بھیجتے رہو گے تو رحمت تمہارے بھی شامل حال ہوتی رہے. کیوں؟ جیسا کہ عرض کیا کہ یہ رحمت سے پر ہیں. انسان کسی پر چیز پر جب پانی ڈالتا رہے گا، ایک کاسا اور آب پانی سے بھرا ہوا ہے، اب جتنی شدت سے اس کے اندر پانی ڈالے گا چھینٹے خود کی طرف آئیں گے. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر درود ان کے لیے رحمت ہے، خود ہمارے لیے بھی رحمت ہے. اور صحیفہ سجادیہ کے اندر جس دعا کو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے، جیسا کہ کل اشارہ کیا تھا کہ دعائے عرفہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ہے امام حسین علیہ السلام کی دعائے عرفہ، کہ جو ہم روزہ عرفہ عام طور پر مشہور جو دعا پڑھی جاتی ہے، ایک طولانی دعا، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام، جو صحیفہ سجادیہ میں نہیں، وفات الجنان کے اندر موجود ہے. اور وہی وفات الجنان کے اعمال کے اندر ایک دعا یہ بھی لکھی ہوئی ہے، کیا کہ صحیفہ سجادیہ کے اندر جو امام علیہ السلام نے دعا تعلیم دی، کہ یوم عرفہ کیا دعا تعلیم دی جائے، یوم عرفہ انسان کیا دعا مانگے، یوم عرفہ انسان پروردگار سے کیسے خطاب کرے. میں نے عرض کیا کہ واقعا انسان کو دعا مانگنا نہیں آتا، ہم اور آپ دعا نہیں مانگ سکتے، 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، کوئی بہت زیادہ مانگ لے گا تو آدھا گھنٹہ. یہ سید ساجدین اور زین العابدین ہیں کہ دعا مانگنا بھی بتلایا کہ کیسے مانگی جائے. انسان تو پروردگار سے راز و نیاز بھی نہیں کر سکتا تھا. یوم عرفہ کون سا دن ہے؟ یہ وہی دن ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص لیلۃ القدر شب قدر جیسی رات اگر نہ بخشا گیا تو مقام عرفات کے اندر حاضر ہو جائے, یہاں پر اس کی بخشش ہو سکتی ہے. اگر کوئی شخص یوم اگر کوئی شخص لیلۃ القدر نہ بخشا جائے تو آئے یوم عرفہ, عرفات کے میدان میں آئے بخشا جائے گا. یوم عرفات دیکھیے اندازہ کیجئے, میں ایک تمہید عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس دعا کے کچھ جملات کے لیے. وہ کیا کہ یہ دعا امام علیہ السلام جب تعلیم دے رہے تو کہاں پر ہیں؟ عرفات کے میدان میں, جہاں پر تمام امت مسلمہ جمع ہے. یعنی جس طریقے سے رسول نے امیر المومنین کی ولایت کا پیغام کہاں پہنچایا تھا؟ جہاں پر تمام کے تمام مسلمان جمع ہو رہے تھے, جو آگے نکل گئے تھے انہیں بھی پیچھے بلایا تھا, جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا تھا کہ بھائی سب جمع ہو جاؤ. ایک بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں, اگرچہ کچھ لوگ سمجھے کہ دوستی کا اعلان کر رہے تھے, مگر بھلا کیا آگے رہ جانے والوں کو پیچھے بلایا جاتا ہے, پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا جاتا ہے؟ صرف دوستی کا اعلان کرنے کے لیے اتنی کڑی دھوپ کے اندر؟ یا رسول اللہ, کوئی مصر سے آیا ہے, کوئی شام سے آیا ہے, کوئی مکہ سے, کوئی مدینہ, آپ اپنی دوستی کا اعلان کرنے لگے. اور ایک بات یہاں پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کو رسول نے اپنا دوست بنانا بھی گوارا نہ کیا, اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے تھوڑی دیر, بھائی جن کو رسول نے اپنا دوست بنانا بھی گوارا نہ کیا, ارے دو مہینے بعد وہ رسول کی کرسی پر آ کر کیسے بیٹھ گئے؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ رسول دوست بنانے کے لیے آئے تھے, تو رسول جسے دوست بھی بنانا گوارا نہیں کر رہے, وہ رسول کے جانشین کیسے بن جائیں گے؟ تو حج کا میدان, عرفات کا میدان کون سا میدان ہے؟ جہاں پر تمام مسلمان جمع ہیں. امام سجاد علیہ السلام جب عرفات کے میدان میں دعا کر رہے ہیں تو کیا بتلا رہے ہیں؟ امامت کا تعارف کرا رہے ہیں, پروردگار کی حمد و ثنا ہے اس کے بعد. اور ہر امام عرفات کے اندر حج کے موسم میں موجود ہوتے ہیں, حتیٰ ہمارے اور آپ کے آخری امام, امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد,
کے بارے میں روایت ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ سمعت عبداللہ علیہ السلام یقول یفقد الناس امامہم, لوگوں نے اپنے امام کو کھو دیا, یعنی پردے غیبت کے اندر چلے گئے امام, لیکن کیا ہے؟ فیشہدہ الموسم, موسم سے مراد حج کا موسم. جب بھی روایات کے اندر الموسم استعمال کیا جائے تو وہاں پر مراد ہوتی ہے حج کا موسم, لیکن وہ حج کے موسم میں امام آتے ہیں. ویراہم, امام تو انہیں دیکھتے ہیں, ولا یرونہ, لیکن لوگ امام کو نہیں دیکھ پاتے. تو یہ بات کہ حج کے موقع پر ہر امام جو زمانے کا امام ہے وہ حج کے موقع پر موجود ہوتا ہے. امام سجاد علیہ السلام, امام حسن علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ہر امام حج کے موقع پر. اور حج کے بارے میں سخت ترین روایات ہے کہ جو شخص من ترک حجن من صوف حجن, جو شخص تصویف کرتا ہے, عربی زبان میں تصویف کسے کہتے ہیں؟ ابھی نہیں, آج, اس سال نہیں, اگلے سال, اگلے سال نہیں, اس کے اگلے سال, پھر اگلا سال ہے اس کے اگلے سال, تصویف, ٹالنا بات کو, اسے کہتے ہیں تصویف. من صوف حجن حتی یموت حشر اللہ یوم القیامت یہودیا و نصرانیا, جو شخص حج کو ترک کرتا ہے, جان بوجھ کر تصویف کرتا ہے, اگلے سال اگلے سال اگلے سال, یہاں تک کہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, پروردگار عالم اسے یہودی اور نصرانی محشور کرے گا روز قیامت. یہ حج کا میدان. اس حج کے میدان میں عرفات ایک اہم ترین رکن کے, جس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے. اگر کوئی عرفات کو چھوڑ دیتا ہے تو حج نہیں ہے گویا. یہ عرفات کے میدان میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا تعلیم دے رہے ہیں, کیا دعا تعلیم دے رہے ہیں؟ صحیفہ سجادیہ, جائیے گا, کھلیے گا اپنے پاس صحیفہ سجادیہ, امام کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار کی حمد ہے, آل محمد پر درود ہے. کس کا درود ہے؟ پروردگار ملائکہ کا درود, رسول کا درود, تیرے اطاعت کرنے والے بندوں کا درود, نہ جانے کس کس کا درود. کیسا درود؟ ایسا درود, ایسی رحمت کے جس سے تو راضی ہو جائے, وہ درود تو آل محمد پر نازل کر. ان تمام باتوں کے بعد کہتے ہیں کہ رب صلی علی اطائب اہل بیتہ الذین اخترتہم لامرک, پروردگار تیرے پاکیزہ ترین بندے جو تیرے اہل بیت ہیں, تیرے نبی کے جو اہل بیت ہیں, الذین اخترتهم لامرک, وہ کہ جنہیں تو نے اپنے امر کے لیے چن لیا ہے. پروردگار کا امر کیا ہے؟ کیا ہے پروردگار کا امر؟ توحید, نبوت, عدل, امامت. جس چیز کا پوری حکم, پوری تشریح, پورے دین کے لیے اگر پروردگار عالم نے کسی کو چن لیا ہے, ان پر پروردگار تو اپنی رحمت نازل فرما. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
کیا ہے درود نازل فرما؟ کن لوگوں پر درود نازل فرما؟ اہل بیت الذین اخترتہم, وہ اہل بیت کہ جن کو تو نے چنا ہے. اب دیکھیں چننے کی بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں, پروردگار عالم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و علی ابراہیم و علی, ان اللہ اصطفى نوحا و علی ابراہیم و علی عمران. پروردگار عالم نے آدم کو چنا, نوح کو چنا, علی ابراہیم کو چنا اور علی عمران کو چنا. چنا, چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال کے ذریعے سے واضح کروں. ایک استاد آتا ہے شاگرد کے پاس, بہت سارے شاگرد کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے, درس کے اندر حاضر ہیں. استاد کہتا ہے کہ کل جو ہے سب خطاطی بنا کے لائیے گا, پینٹنگ کر کے لائیے گا, مصور تصویر بنا کے لائیے گا, نقشہ بنا کے لائیے گا. ٹھیک ہے نا, ایک ہوم ورک دیا استاد نے, کام دیا ہے. میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ چننا کسے کہتے ہیں؟ چننا, ٹھیک ہے نا. جعلا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, ان اللہ جعلا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے, ان اللہ اصطفى, پروردگار نے چنا ہے. کبوتر دیکھا ہے کس طریقے سے اپنے کام کا دانا چن لیا کرتا ہے. استاد نے شاگرد کو, شاگردوں کو ایک ہوم ورک دیا, ایک کام دیا ہے. کیا کریں گے؟ گھر جائیں گے, دوبارہ بنا کر لے کر آئیں گے. اگلے دن استاد پوچھے گا, کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کر بھی نہیں لاتے ہیں. وہ تو استعفا کی منزل سے ویسے ہی خارج ہیں. کیوں بھائی؟ چنا لائق طالب علموں میں سے جاتا ہے نا. جب استاد نے کہا ہے کہ میں تین کو چنوں گا تو جتنے بنا کے لائے ہوں گے ان میں سے چنا جائے گا, جو کچھ بھی بنا کر نہ لائے ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. توجہ ہے؟ اب ظاہر ہے کنائے کے اندر ہی بات ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم
صل علی محمد وآل محمد. تو پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ اصطفى, چنا ہے پروردگار عالم نے. جو کام کر کے لے کر آئے ہیں, جو اس متصویر کو بنا کر لے کر آئے ہیں, واضح ہے, توجہات ہیں انشاءاللہ سب. جو تصویر بنا کر لے کر آئے ہیں ان میں سے پروردگار عالم چنے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے ایک اور جگہ پر, کیا آل ابراہیم کی بات ہے نا, پروردگار نے آل ابراہیم کو چنا, اور پروردگار نے آل ابراہیم کو ایک خاص اہمیت دی ہے, ایک خاص امتیاز دیا ہے, ایک خاص فضیلت دی ہے. اور وہ کیا فضیلت دی ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ابراہیم سے, ابراہیم کے پروردگار نے امتحان لیا, آزمائش لی, چیک کیا. دیکھیے ایک ہم اور آپ آزمائش لیتے ہیں, امتحان لیتے ہیں, جیسے استاد لیتا ہے شاگرد کا, سب بنا کر لے کر آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں پتا کہ کیا نتیجہ آنے والا ہے. پروردگار عالم کے یہاں بھی یہی معاملہ ہے. نہیں, پروردگار عالم تو عالم غیب ہے, پروردگار تو جانتا ہے. بس پروردگار اگر امتحان لیتا ہے تو وہ کس سبب سے امتحان لیتا ہے؟ میں تو امتحان اس لیے لیتا ہوں, میٹرک بورڈ امتحان اس لیے لیتی ہے, کوئی بھی ایگزامینیشن بورڈ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون لائق ہے کون نالائق. دنیا کا نظام اسی پر چل رہا ہے نا, جو لائق ہوتا ہے اسے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے, سند دی جاتی ہے, وہ لے کر جاتا ہے, جاب ملتی ہے اسے, کسی بڑی یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن ملتا ہے, داخلہ ہو جاتا ہے. اور دنیا کا نظام اسی پر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہیں معلوم ہے کہ کون لائق ہے کون نالائق ہے. فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ امتحان سے ہوتا ہے. لیکن جب پروردگار عالم امتحان لے رہا ہے تو اس کا کیا سبب ہے, کیا راز ہے, کیا فلسفہ ہے پروردگار کے امتحان کا؟ پروردگار کا امتحان اس خاطر نہیں ہے کہ پروردگار جان لے, اس لیے کہ جو جانتا ہے پہلے سے وہ کیوں امتحان دے گا. تو پروردگار عالم کا جو امتحان ہے وہ اس لیے ہے کہ جب مومن کا امتحان لیا جاتا ہے تو اس کے کمال میں اضافہ ہوتا ہے, جب منافق کا امتحان لیا جاتا ہے اور وہ ناکام ہوتا ہے تو اس کی پستیوں کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ پروردگار عالم کے امتحان کا سبب, یہ پروردگار عالم کے امتحان کا راز. ان اللہ اصطفى وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. اچھا, اذ ابتلا ابراہیم ربہ, جب ابراہیم نے امتحان لیا, جب ابراہیم کا امتحان لیا اس کے پروردگار نے, تو کیا ہوا؟ فاتمهن. اب اس آیت پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس آیت سے اور بھی نتائج ہم نے لینے ہیں انشاءاللہ آنے والی تقاریر کے اندر, کچھ آج کی تقاریر کے اندر. کیا ابراہیم سے آزمائش لی پروردگار نے؟ کب آزمائش لی؟ اب سوال یہ کہ یہ آزمائش کب ہوئی؟ بکلمات, آزمائش لی کس چیز کی؟ ٹیسٹ تھا کس چیز کا؟ کچھ کلمات کا ٹیسٹ تھا, پروردگار نے بتلایا نہیں ہے کہ کون کون سے کلمات تھے, کون سی باتیں تھیں کہ جو ان کا امتحان لیا, نہیں بتلایا. ایک بات مفسرین نے لکھی ہے یہاں پر, کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخر عمر کے اندر امتحان ہے. انی بالی شیخہ, جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا ہے اس کے بعد یہ امتحان ہے. امتحان کون سا تھا؟ لکھا کہ بھائی امتحان یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پروردگار نے حکم دیا کہ اے ابراہیم خواب کے اندر کہ تمہیں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنا ہے, کیا فرمایا تھا حضرت اسماعیل نے؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, بابا آپ مجھے صابر میں صابروں میں سے پائیں گے. اور اس وقت یہ امتحان لیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پہ پٹی باندھ کر جو امتحان دیں تو پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ انی جاعلوں کا للناس اماما, میں تمہیں تمام لوگوں پر امام قرار دیتا ہوں. اب ذرا تصور کیجئے کہ سید الشہداء کس منزلت پر فائز ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. سید الشہداء کس مقام پر ہے؟ کون سا امتحان دیا ہے سید الشہداء نے کہ اس کے بعد فخر ابراہیم بنتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اچھا, یہاں پر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ إِنَّ اللَّهَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پروردگار نہ کہتا أَتَمَّهُنَّ, کہتا پروردگار کہتا میں نے آزمائش لی ابراہیم سے, اور ابراہیم سے آزمائش کے بعد میں نے اسے تمام لوگوں کا امام بنا دیا. یہ کہا جا سکتا تھا نا. ابھی میں آتا ہوں لفظ امام پر, یہاں پر گفتگو ہوگی کچھ, لیکن یہ بات ہو سکتی تھی کہ پروردگار اتمہن نہ کہتا. لیکن یہاں پر ایک مشکل تھی, کیا کہ کوئی آنے والا یہ سمجھتا کہ اگر اس امتحان کے اندر کامیابی نہیں ہوئی, پروردگار نے امتحان لے لیا تو امامت عطا ہو جائے گی. نہیں, پروردگار بتلانا چاہتا ہے کہ دیکھو جب اتمہن, جب مکمل تمام باتیں درست تھیں, تمام سوالوں کے جواب, اب میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, تمام سوالوں کے جواب جب درست ہوں گے اس کے بعد امامت کی منزلت عطا ہوگی. اور یہ امامت کی منزلت عطا کب ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان اتخذه نبیا. توجہ ہے, پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کو پہلے بندہ ہونے کے طور پر چنا ہے اس سے پہلے کہ اسے نبی کے طور پر چنتا. اتخذ وہی چنا ہے اس سے پہلے کہ نبی بناتا, پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عبد بنایا. یہ عبد ہونا کوئی کم مقام نہیں ہے. اگر نماز کے اندر ہم اور آپ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم,
اللہم صل علی محمد وآل محمد,
کا جو تعارف پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, پروردگار نے جو حکم دیا جس طریقے سے گواہی دینی ہے, کیا دینی ہے گواہی؟ دن میں 9 مرتبہ ہر شخص گواہی دیتا ہے نا, فجر کی نماز میں تشہد 1 مرتبہ ہے. اگر واجبات کی گفتگو کروں, ورنہ تو اذان اور اقامت کے اندر بھی یہ گواہی موجود ہے, لیکن تشہد کے اندر جو گواہی دی جاتی ہے اس کے اندر دن میں انسان جو ہے کم از کم 9 مرتبہ یہ بات کہہ رہا ہے. ہر نماز کے اندر 2 بار تشہد سوائے فجر کے. کیا کہہ رہا ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمد کا تعارف پہلے اس کے بندے ہونے کے اعتبار سے ہے, اس کے بعد رسول ہونے کے اعتبار سے. کیا کہا؟ اشہد ان محمد عبد. پروردگار یہ ہم سے کہا کہ تم ایسے گواہی دو, پروردگار نے خود بھی جب تعارف کرایا تو کیا کرایا؟ کیا تعارف کرایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ارے تعریف ہے, پروردگار اپنی حمد اور ثنا کر رہا ہے, تعریف ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنے بندے کو بلایا ہے آسمان کی جانب. تو یہ مقام عبودیت کوئی کم مقام نہیں ہے. مقام عبودیت جب عطا ہوئی اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی بنایا. وَإِن اتَّخَذَهُ نَبِيًّا، پروردگار نے حضرت ابراہیم کو نبی بنایا. قبل ان اتَّخَذَهُ رَسُولًا، اس سے پہلے کہ رسول بناتا نبی بناتا. دیکھیں مراتب ہیں یہ سب. پہلے کون سا مرحلہ ہے؟ عبودیت کا مرحلہ، بندگی کا مرحلہ. اس کے بعد نبوت کا مرحلہ آیا. وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قبل ان اتَّخَذَهُ خَلِيلًا. اللہ اکبر، ابراہیم خلیل اللہ بھی تو ہے، خلت کی منزلت پر لے کر گیا ہے پروردگار، خلیل بنایا ہے پروردگار نے. کیا ہے ترتیب؟ اتخذہ عبدا قبل اتخذہ رسولا، نبی جن. اتخذہ رسولا نبیا قبل ان اتخذہ رسولا. وان اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا. اللہ اکبر. ویتخذہ خلیلا قبل ان اتخذہ اماما، اس سے پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بناتا، پروردگار نے اپنی خلت کے مقام پر عطا کیا ہے، اپنی خلت کا درجہ عطا کیا ہے، خلیل بنایا ہے. اور پھر فرمایا فجمع کل الامر، جب سب کے سب چیزیں جمع ہو گئی. کون کون سی چیزیں جمع ہو گئی؟ عبودیت جمع ہو گئی، نبوت جمع ہو گئی، امامت جمع ہو گئی، رسالت جمع ہو گئی، خلت جمع ہو گئی. جب یہ چاروں کی چاروں چیزیں جمع ہو گئی تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم جب تمہارے پاس یہ تمام منزلتیں جمع ہو گئی تو ہم تم کو امام بنائے دیے دیتے ہیں. یہ امامت کا مرحلہ، امامت کا منصب آسان منصب نہیں ہے. اور یہی تو وجہ تھی کہ آزمائش کے بعد ملا تھا، آزمائش کے بعد ملا تھا، تبھی تو ابراہیم سوال کر رہے ہیں منصب مل گیا یا ابراہیم، آپ کو منصب مل گیا، لیکن ابراہیم سوال کر رہے ہیں پروردگار وربے ومن ذریتی، پروردگار میری ذریت. ابراہیم کو منصب مل چکا ہے امامت کا، لیکن سوال کیا کر رہے ہیں؟ ومن ذریتی. یہاں پر پھر سوال آتا ہے، کیا کوئی آ کر کہے کہ ابراہیم یہ جو مانگ رہے ہیں تو ابراہیم کیوں مانگ رہے ہیں پروردگار سے؟ ابراہیم کوئی اور چیز مانگتے پروردگار سے؟ ابراہیم یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عجب نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے کہ میں جانتا ہوں علم غیب سے نبوت ختم ہونے والی ہے، رسالت ختم ہونے والی ہے، لیکن یہ امامت وہ سلسلہ ہے کہ جو چلنے والا ہے، لہذا میں پروردگار عالم سے اس آزمائش کے بعد نعمت کے طور پر ایک سوال کر رہا ہوں، پروردگار میری ذریت میں بھی امامت کو قرار دے. اہم منصب تھا، اہم عہدہ تھا، پروردگار کی جانب سے ملا ہوا عہدہ تھا. کہا ومن ذریتی. اچھا آیت میں بھی کمال ہے، امام کا لفظ دوبارہ تکرار نہیں ہوا ہے کہ کوئی آگے کہے کہ بھائی یہاں پر تو جو ہے امام کا مطلب کچھ اور ہے اور وہاں پر امام کا مطلب کچھ اور ہے. ہے نا بھائی، اعتراض تو کرنے والے اعتراض کرتے ہیں نا. جب رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، تو کہا پہلے مولا کا مطلب کچھ اور ہے، دوسرے مولا کا مطلب کچھ اور ہے. تو پروردگار نے یہاں پر دوبارہ امام کے لفظ کا تکرار بھی نہ کیا. وَمِن ذُرِّيَّتِ، عطف ہوگا اس ہی امام پر. اب ایک ہی مرتبہ امام کہا گیا ہے، کوئی دو الگ الگ امامت نہیں ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. اچھا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے جواب کے طور پر کیا کہا؟ پروردگار نے جواب کے طور پر کہا کہ ابراہیم لا ينال عهد الظالمین، یہ عہدہ یہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچ پائے گا، ظالموں تک نہیں پہنچ پائے گا. اچھا اب سوال ہے، کوئی آ کر کہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار سے دعا کی تھی کہ پروردگار میری ذریت میں بھی امامت چاہیے، لیکن پروردگار میں جواب میں رد کر دیا. دو احتمال ہے نا، کہ یا تو پروردگار نے جواب قبول کیا ہے، یا یہ کہ پروردگار نے اس جواب کو رد کر دیا، اور یہ جواب کا رد ہے کہ لا ینالو عهد الظالمین. لیکن اگر اس بات کو مانا نا کہ پروردگار نے رد کر دیا اس جواب کو کہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتی، پروردگار کے حبیب نے، پروردگار کے خلیل نے حضرت ابراہیم نے کیا مانگا ہے؟ اپنی ذریت میں امامت کو مانگا ہے. اب اگر یہ مانا جائے کہ رد کر دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو پروردگار نے رد کر دیا اور کہا کہ نہیں تمہاری نسل میں ظالمین ہے نہیں ملے گی، یہ امامت نہیں آئے گی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ابراہیم کے بعد جو موسیٰ ہیں، ابراہیم کے بعد جو عیسیٰ ہے, توجہات کا طالب, وہ بہت اہم نقطہ ہے. ابراہیم کے بعد جو موسیٰ ہے, جو عیسیٰ ہے, جو محمد ہیں, سب کو آپ کو اس فہرست کے اندر ماننا پڑے گا جو جواب کے اندر ذکر کیا گیا ہے. کیوں؟ لا ینالو احد الظالمین. اگر رد ہوتا یہ کہ نہیں تمہاری ذریت کے اندر سب کے سب ظالمین ہیں, میں نہیں دوں گا, اگر یہ بات مانی جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمام کے تمام انبیاء اسی فہرست کے اندر آ جائیں گے. لہذا اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پروردگار دعا کو قبول کر رہا ہے لیکن مطلقاً قبول نہیں کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ بعض تمہاری ذریت میں ایسے آنے والے ہیں جو ظالم ہیں, ان کو عہدہ نہیں ملے گا. اب جو محمد کی نسل سے آئیں گے ان کو عہدہ ملے گا.
محمد وآل محمد
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اچھا, لا ینال احد الظالمین, ظالمین تک یہ عہدہ اور منصب نہیں پہنچے گا. تو سوال کیا گیا امام سے, اچھا اب ظالم کون ہے, پتہ کیسے چلے کہ یہ کون ظالم ہے کہ جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے, جن کے بارے میں جواب دیا جا رہا ہے. ابراہیم سوال کر رہے ہیں, ومن ذریتی, پروردگار میری ذریت میں بھی یہ امامت آنی چاہیے. پروردگار جواب دے رہا ہے لا ینال احد الظالمین. امام سے سوال کیا گیا, ومال الظالمین الذی لا ینال احد اللہ. پروردگار کا عہدہ, پروردگار کا منصب, یہ امامت کا منصب ظالمین تک نہیں پہنچ پائے گا. تو پروردگار یہ ہے کون ظالمین؟ پروردگار کے نمائندے امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں, من سجد لصنم, اللہ اکبر, من سجد لصنم لم یجعل اللہ اماما ابدا ولا یصلح ان یکون اماما. جس شخص نے بھی سجدہ کیا ہے کسی بت کے آگے, اللہ اکبر, جس نے بھی کسی بت کے آگے سجدہ کیا ہے, پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ پروردگار اسے کبھی امام نہیں بنانے والا. نہیں ہے کہ پروردگار امام بنانے والا نہیں ہے, نہیں, ایک جملہ آگے اور ہے, لا یصلح ان یکون اماما, اس کے اندر صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے کہ امام بنایا جا سکے. اب جا کر تاریخ کھنگالیے اور آپ پلٹیے, دیکھیے کس نے بتوں کے آگے سجدہ کیا تھا. اور جائیے فہرستیں بناتے رہیں, بچوں میں پہلے کون ایمان لایا, بوڑھوں میں پہلے کون ایمان لایا, بزرگوں میں پہلے کون ایمان لایا, جوانوں میں پہلے کون ایمان لایا. پروردگار نے معیار اور پیمانہ دے دیا ہے کہ اسے امام بناؤں گا جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا ہوگا. ایمان کی بات تو وہاں آئے گی جہاں بت پر سجدہ کیا ہو. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ کنت نبیاً والآدم بین الماء والتین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وانا وعلی من نور واحد, علی اور میں ایک ہی نور سے ہیں. تو جب ایک ہی نور سے ہیں تو جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے, نور محمد موجود تھا, مطلب نور علی بھی موجود تھا. یہ ہے لا ینال احد الظالمین, یہ عہدہ, یہ منصب ظالمین تک نہیں پہنچنے والا ہے. اچھا, اب امتحان کی بات آ گئی ہے اور ایک لطیف سی بات ہے, عرض کرتا چلو اور پھر انشاءاللہ آپ کی زحمتوں کو تمام کیے دیتا ہوں. کیا دیکھیے, جب بچہ امتحانی نتیجہ لینے کے لیے آتا ہے, امتحان دیتا ہے, کوشش کرتا ہے, اپنی پوری محنت کرتا ہے, جان لگاتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہوتی ہے, نتائج, اعلان نتائج ہوتا ہے, سارے بچے آ جاتے ہیں اسمبلی میں, لائن کھڑے ہوئے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی نتیجہ دیا جائے گا. تو کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کچھ بچوں کا نام لیا جاتا ہے, کچھ اول درجے پر آتے ہیں, کوئی دوم درجے پر آتا ہے, کوئی سوم درجے پر آتا ہے, فرسٹ پوزیشن, سیکنڈ پوزیشن, تھرڈ پوزیشن, 50% نمبر لانے والے, 60% نمبر لانے والے, 70% نمبر لانے والے, 80% نمبر لانے والے, کچھ کو تحائف اچھے اچھے ملتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو پاس ہو کے چلے جاتے ہیں, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا جاتا, نہیں لیا جاتا نا نام, تو وہ کیا سمجھتے ہیں, بھائی یہ قانون ہے کہ جو بچہ ناکام ہو جاتا ہے, اپنی محنت نہیں کرتا ہے, اس کا نام نہیں لیا جاتا ہے. جب نام نہیں لیا جاتا تو کیا ہوتا ہے, وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ بھائی میں ناکام ہو گیا ہوں, اس نتیجے کے اندر میرا نام نہیں لیا گیا. نام لے کر بتلایا نہیں جاتا کہ بھائی آپ کے اتنے نمبر ہیں, یا آپ صفر نمبر لے کر آئے ہیں, یا آپ کے ایک نمبر آیا ہے, یا آپ کے دو نمبر آئے ہیں. نہیں, نام نہیں لیا جاتا ہے, صرف ان کا نام لیا جاتا ہے, ان کے درجے بتلائے جاتے ہیں کہ جو اعلیٰ نمبر لے کر آئے ہوتے ہیں. اب جب رسول درجات بتلا رہے تھے کہ دسویں درجے پر سلمان ہے, نوے درجے پر ابو ذر ہے, تو دیکھ لیجیے کس کس کا درجہ رسول نے بتلایا. جس کا درجہ رسول نے بتلایا اس کا مطلب کہ ایمان کے درجے, جن کے کوئی نام نہ لیے خود سمجھ جائے کہ کہاں جائیں گے. ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے,
محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
جن کا کوئی نام نہ لیا خود سمجھ جائیں کہ کہاں پر ہیں. وہ سر جھکا کے چلے جاتے تھے گھر سے, اسکول سے چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد پر,
اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
بعض ہوتے ہیں ضدی بچے, نہیں ٹیچر میں تو انعام لے کے ہی جاؤں گا. خیر, تو یہ پروردگار عالم حضرت ابراہیم کا امتحان لیا, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار میری ذریت. قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ, ہاں تمہاری ذریت پہ امامت آئے گی لیکن ظالمین تک نہیں پہنچے گا یہ عہدہ. یہ ظالمین تک عہدہ نہیں پہنچے گا, پروردگار عالم کا وعدہ تھا کہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. لہذا جن لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں ظلم کیا, آج دیکھ لیں کس مقام پر ہیں. نہ قبر کا نشان معلوم ہے, نہ کوئی نام رکھنے کو تیار ہے. اگر کسی کا نام سن لیا جائے تو وہ اسے لانگ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے کربلا, یہ ہے امام سجاد علیہ السلام. مومنین کی تربیت کے انداز میں کی, اللہم صلی علی اطائب اہل بیتہ الذین اخترتہم لامرک, وہ افراد کے جن کو تو نے اپنے امر کے لیے چنا, پروردگار ان پر اپنی رحمت نازل کر فرما, جن کو تو نے اپنے امر کے لیے چنا. کیسے چنا؟ اذ ابتلا ابراہیم, ذریت میں امامت آئی. کچھ اور عرائض ہیں, انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر عرض کروں گا. بات کربلا تک آ پہنچی, چلیے اپنے آپ کو کربلا کے میدان میں لے کر چلتے ہیں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے حرم میں, اگرچہ کہ ہم حاضر نہیں ہوتے. اے آقا سید الشہداء, نہ جانے کتنی شب جمعہ گزر جاتی ہیں. اے آقا سید الشہداء, ہمارا دل بھی کربلا آنے کے لیے تڑپتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تحت قبت حسین استجابت دعا کی منزلت ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے مطہر کے سامنے کھڑے ہو کر ان جملات کو ادا کر سکیں. اپنے دلوں کو کربلا میں لے چلیے. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ذریعے کے سامنے گویا کھڑے ہیں. سب مل کر پڑھیے, السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقی وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کر پڑھیے, السلام على صحابہ
السلام على أولاد الحسين ولا السلام على أصحاب الحسين. عبد الله ابن عفيف کا تذکرہ کیا تھا کل آپ کے سامنے، آج جس صحابی کا تذکرہ کرنا ہے وہ کون سے صحابی ہیں؟ برائر بن خزیر حمدانی، سید الشہداء کے بہت سے اصحاب تھے. ظاہر پہلے عشرے کے اندر ہر صحابی کا تذکرہ نہیں ہو پاتا، لیکن یہ وہ ہے کہ جن کے اوپر ہم سلام بھیجتے ہیں. یہ وہ ہے کہ اشہد انکم طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، فقط آپ طیب اور طاہر نہ ہوئے، جس زمین پر آپ دفن ہو گئے وہ بھی پاک اور پاکیزہ ہو گئی. یہ زیارت کے جملے کہاں پر ہیں؟ انصار شہداء کے لیے زیارت کے جملے. کیا مقام ہے خود سید الشہداء کا؟ ہمارے اور آپ کی عقل اس سے آگے نہیں جا سکتی. بریرہ حمدانی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، اور یہ بھی ان افراد میں سے ہیں کہ جو کوفہ سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آئے ہیں. جیسے حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کوفہ سے آئے ہیں نا، بریرہ حمدانی بھی کوفہ سے سید الشہداء کی نصرت کے لیے آئے ہیں. اور ایک مرتبہ جیسے ہی عراق پہنچے ہیں، کربلا پہنچے ہیں، کچھ مکالمہ ملتا ہے بریرہ حمدانی کا اور حر کا. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حر لشکر حسین میں داخل نہیں ہوئے ہیں. حر سمجھا رہے ہیں، حر کو سمجھا رہے ہیں بریرہ حمدانی. بریرہ حمدانی ایک مرتبہ جب روز عاشور آتا ہے جنگ کرتے جاتے ہیں، اللہ اکبر، کہتے ہیں اقتربوا منی یا قتلۃ المومنین، اے مومنین کو قتل کرنے والوں آؤ میرے پاس، آؤ مجھ سے جنگ کرو. اقتربوا منی یا قتلۃ اولاد البدریین، اے بدریوں کی اولاد کو قتل کرنے والے، کیونکہ بدر کا بدلہ لے رہے تھے نا وہ لوگ. تو بریرہ حمدانی کہہ رہے ہیں آؤ مجھ سے جنگ کرو. ایک مرتبہ جنگ کی جاتی ہے، بریرہ نے بھی ایک بات کی ہے کربلا کے میدان میں، کہا کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، ہم مباہلہ کرتے ہیں، اور جو شخص مباہلے کے اندر ہار جائے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا. اب واہ اکبر، کون مباہلہ کر رہے ہیں؟ کس جانب والے مباہلہ کر رہے ہیں؟ اس جانب والے مباہلہ کر رہے ہیں کہ جب عیسائیوں نے آ کر دیکھا تھا تو کہا تھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، جانتے تھے کہ یہاں پر ہار جائیں گے، یہ سچے ہیں، یہ صدیقین ہیں. ایک مرتبہ بریرہ جنگ کرتے جاتے ہیں، اور جنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مقام وہ آتا ہے کہ بریرہ گھوڑے پر سنبھل نہ پاتے ہیں، جا کر رجس پڑتے ہیں لیکن گھوڑے پر سنبھل نہ پاتے ہیں. ایک مرتبہ پشت فرس سے زمین پر آتے ہیں، اور جیسے ہی زمین پر آتے ہیں، یقیناً جب ہر شہید گھوڑے سے زمین پر گرتا تھا تو آواز دیتا تھا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، اے سید الشہداء ہماری نصرت کے لیے آئیے. اللہ اکبر، اے آقا ہماری نصرت کے لیے آئیے. سید الشہداء روز عاشور ہر شہید کی نصرت، ہر شہید کی لاش پر پہنچے ہیں، ہر شہید کی مدد کے لیے پہنچے ہیں، لیکن ہائے غربت سید الشہداء، جب تمام اصحاب شہید ہو چکے، تمام انصار شہید ہو چکے، ایک مرتبہ آواز استغاثہ کو بلند کرتے ہیں، حل من داب یدب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو رسول کے حرم کی حفاظت کے لیے آئے. اللہ اکبر، یہی وہ موقع تھا جب رسول نے نصرت کے لیے آواز کو بلند کیا، جب رسول نے احتجاج کیا، جب رسول نے حجت تمام کی ہے اور کہا کہ ہم ہیں رسول کے نواسے، ہم ہیں رسول کے فرزند. ایک مرتبہ بیویوں کے خیمے سے رونے کی آوازیں آئی ہیں، جب سید الشہداء گئے ہیں تو کیا دیکھا کہ علی اصغر اللہ اکبر زینب کبرا سے کہا کہ اے زینب کبرا ناولینی علی اصغر، ارے علی اصغر کو مجھے دیجئے. اللہ اکبر، کیا مصیبت ہے علی اصغر کی. میرا دل چاہتا ہے فقط ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں. جب مختار تمام کربلا کے قاتلین سے انتقام لے رہا تھا تو اس وقت ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو خلیق. ابو خلیق، مختار جب ابو خلیق کو لے کر آیا تو ابو خلیق سے پوچھا، مختار نے پوچھا، اے ابو خلیق یہ بتا کربلا کے میدان میں کوئی ایسا موقع آیا کہ تجھے حسین پر ترس آیا ہو؟ اللہ اکبر،
کربلا کے میدان میں کوئی ایسا موقع آیا جب تجھے حسین پر ترس آیا ہو؟ کہنے لگا کہ ہاں ایک موقع ایسا تھا جب مجھے حسین پر بڑا ترس آیا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو لشکر یزید میں تھا. اللہ اکبر. اصغر جب میدان میں گئے تھے نا تو فوج یزید مڑ مڑ کر رو رہی تھی. ابو خلیق کہتا ہے کہ ہاں ایک موقع تھا جب مجھے حسین پر بڑا ترس آیا, میں نے پروردگار سے دعا کی اور حسرت کی کہ کاش میں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا ہوتا. ابو خلیق مختار پوچھتا ہے کہ ابو خلیق یہ بتا کون سا منظر تھا؟ کہا کہ جب حسین اصغر کی لاش کو دامن میں لیے ہوئے خیمے کی جانب آ رہے تھے, حسین کی نگاہیں نہ پڑی تھی, میں نے دیکھا ایک برقع پوش بی بی خیمے کے در پہ کھڑی ہے. ایک مرتبہ حسین خیمے کی جانب آتے ہیں, کیا دیکھا؟ در خیمہ میں بچے کی ماں کھڑی ہے. ارے حسین ایک مرتبہ خیمے کی طرف آتے ہیں, ایک مرتبہ مقتل کی طرف رخ کرتے ہیں, پھر خیمے کی طرف آتے ہیں, پھر مقتل کی طرف رخ کرتے ہیں, پھر خیمے کی طرف آتے ہیں, پھر مقتل کی طرف رخ کرتے ہیں. تین مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے, تین مرتبہ حسین مقتل کی طرف آئے. ارے ام رباب کو کیا جواب دے؟ اب مثل کا یوں ہے رہے علی اصغر, کیا تجھ جیسا بھی سوا کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اصغر کی لاش کو پشتے خیمہ پہ لے کر گئے حسین, ایک مرتبہ ننی سی قبر کھول کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اب حسین کھڑے ہوئے. ایک مرتبہ 11 محرم جب آئی ہے, ہر شہید کا لاشا ہر شہید کا سر نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا, لیکن ایک لاشا ایسا تھا جو نہ مل سکا. کسی لعین نے کہا میں نے دیکھا تھا روز عاشور حسین پشتے خیمہ کی طرف گئے تھے. ایک مرتبہ اب لعین چلا نیزے مارتا جاتا ہے, کہیں کوئی لاش نکل کر آئے. ایک موقع وہ آیا شش ماہ کا لاشا نوکے نیزہ پر, ہائے رے ام رباب تیری غربت کو سلام. کربلا کا ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا, اصغر 2 مرتبہ اور ملا کا تیر نوکے نیزہ.
الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان اہل بیت آباد ہیں, پروردگارا تجھے جناب ام رباب کی قربت کا واسطہ, پروردگارا تمام مومنین کی جان مال عزت اور آبرو کے حفاظت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, دنیا میں بہت سے مومنین ہیں مختلف قسم کے مشکلات کے اندر مبتلا ہے, رزق و روزی کی مشکلات کے اندر, مال اور تنگ دستی کی مشکلات کے اندر. پروردگارا تمام مومنین کی مشکلات کو حل فرما. جو افراد بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, جو افراد صاحب اولاد نہیں ہیں اولاد کی خواہش رکھتے ہیں, پروردگارا انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما. پروردگارا جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنے اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں انہیں جلد از جلد ان صحبتوں سے رہائی نصیب فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا, دنیا میں بہت مقامات ایسے ہیں جہاں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, پروردگارا ظالمین اگر ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما, اگر ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود کر دے. تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد و آل محمد.